بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ بات مقرر عرض کی گئی اور ہمیشہ عرض کی جاتی رہے گی کہ باطن قرآن مجید کا تعلق حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔
اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔
مقام تنزیل سے لے کر مقام تعویل تک، نہ ہم مقام تنزیل میں حضرات محمد و آل محمد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، نہ مقام تعلیم۔ احکام ظاہریہ کی بات اور ہے، احکام ظاہریہ انہی وجودات مقدسہ، انہی ذوات مقدسہ کے اعمال کی زکوٰۃ ہے جو ہم پہ واجب قرار دے دی گئی، ان کے حسن اخلاق کی زکوٰۃ ہے جس کا نام شریعت ہے۔ اصل شریعت سیرت مصطفیٰ ہے، اصل شریعت سیرت مرتضیٰ ہے، اصل شریعت سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اللہ کے فرستادہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے معین اور مقرر شدہ امام اپنے اپنے وقت میں جو کچھ کر جائیں وہی شریعت ہے۔ ان کے عمل سے، ان کا عمل دلیل شریعت ہوتا ہے، دلیل شریعت، دلیل قوانین شرعیہ ان کے اخلاق ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کا فعل ہے۔ جب کسی فقیہ سے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ بتاتا ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، جب پوچھتے ہیں اس کی دلیل، تو کبھی وہ کہتا ہے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، کبھی وہ کہتا ہے رسول اللہ کا یہ عمل ہے، معصوم علیہ السلام کا یہ عمل ہے، حضرت امیر علیہ السلام کا یہ عمل ہے، امام حسن علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ تو ان کا عمل ہے دلیل شریعت، ہمارے حق میں جو پورا نظام شریعت ہے وہ ان کے حسن سیرت کی زکات ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو مقام عصمت پہ فائز ہیں۔ بہرحال خود ان کا اتباع ہمارے لیے اس دنیا میں ایک بڑی آزمائش، اتباع پیروی خود ایک آزمائش، اور سب سے بڑی آزمائش جو اس دور میں ہے، سائل اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے مسلسل مجھ سے سوال کیا اور جواب کے منتظر رہے، بہرحال وہ سوال اس میں موجود رہا، دو سوالات ہیں، یہ دونوں آج اس کا جواب عرض کر دوں۔ ایک تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق. معاشرہ, صالح معاشرہ, اسلامی معاشرہ, انسانی معاشرہ, با اخلاق معاشرہ, اقدار سے پر معاشرہ, یہ معاشرہ برقرار رہ سکتا ہے ایک ہی حال میں جب کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے. وعلیکم السلام. یہ واضح ہے. اور یہ دونوں امر بہت تلخ ہیں بظاہر, جو حضرات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں. مولانا تشریف فرمائیں, ان جیسے حضرات کہ جو مجاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو علم دین سے, احکام دین سے واقف کراتے ہیں, خود عمل کرتے ہیں, اس پہ عمل کراتے ہیں, انہیں عملاً اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر تلخ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے, واجبات میں سے, بلکہ ایک اعتبار, دیکھیے یہ تعبیریں مختلف مواقع پر, تعبیر ایک ہوتی ہے لیکن سیاق و سباق سے اس کی معنویت بدل جاتی. حبل اللہ المتین, اللہ کی مضبوط رسی, اس کی مثال یہاں بھی دی جا سکتی ہے. ایک موقع پر حبل اللہ المتین سے مراد قرآن اور اہل بیت, یہ دونوں مل کر حبل اللہ کو تشکیل دیتے ہیں. دوسرے مقام پہ انہیں عرض کیا کہ التولی والتبری, یعنی تولا و تبرا, یہ دونوں مل کر حبل اللہ کی تشکیل کرتے ہیں. اس وقت میں عرض کر رہا ہوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ دونوں مل کر حبل اللہ کی تشکیل کرتے ہیں. یہ تمام تعبیرات اپنی جگہ پوری معنویت رکھتی ہیں. امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی طرف بلانا, اچھائیوں کا حکم دینا. نہی عن المنکر یعنی منکرات سے, برائیوں سے روکنا, نہی روکنا. اب میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر اوجب واجبات میں سے, وہ دس بڑے فروع دین جو ہمارے یہاں ہیں ان میں سے دو امر بالمعروف و نہی عن المنکر. واجبات میں سے ہیں مگر اس کے باوجود کبھی کبھی یہی نہی عن المنکر اور یہی امر بالمعروف ایک بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. آزمائش اس اعتبار سے کہ کبھی کبھی, مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیجیے, کبھی کبھی واقعی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام سے. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جنہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ معروف کیا ہے. نہی عن المنکر کرنے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جنہیں خود خبر نہیں ہوتی کہ منکر کیا ہے. بس ایک سپر انہوں نے ہاتھ میں لے لیا خود نمائی کے لیے یا کچھ بیکار مباش کچھ کیا کر, کچھ نہ کچھ انہیں کرنا ہے, تو وہ کھڑے ہو گئے اور ان کی شناخت ہو گئی, ان کی پہچان ہو گئی, ان کا نام ہر جگہ لیا جانے لگا, لوگ گفتگو کرنے لگے ان کے حوالے سے. بس یہی ان کا مقصد تھا. پرچم ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یعنی اس واجب الہی کا, اس فریضہ الہی کا گویا غلط استعمال ہوتا ہے. اس لیے فقہا نے, علماء نے, محدثین نے, مجتہدین نے شرائط بیان کی ہیں, اپنی طرف سے شرطیں لگائی نہیں ہیں, شرائط بیان کی ہیں. یہ بات ذہن میں رہے. لفظ فتویٰ کے معنی ہے بیان حکم. فتویٰ فتویٰ کے معنی یہ نہیں کہ فقیہ اپنی طرف سے کوئی حکم دیتا ہے، نہیں، فتویٰ یعنی بیان حکم. حکم دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، بیان اس کا ہوتا ہے، اس کو وضاحت کرتا ہے. ڈکشنری میں بھی جا کے فتویٰ کے معنی دیکھیے گا، تلاش کیجیے گا، تو ڈکشنری کے تمام مندرجات کا خلاصہ ملے گا، فتویٰ یعنی بیان حکم. حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے. معصومین علیہ السلام اللہ کا حکم بیان کرتے تھے. اللہ نے معصومین علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ ان کا حکم گویا اللہ کا حکم ہوتا تھا، لیکن یہ رتبہ ان کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو محمد کا حکم اللہ کا حکم، علی علیہ السلام حکم دے دیں تو علی کا حکم محمد کا حکم ہے، محمد کا حکم اللہ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.
یہ رتبہ معصومین کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. مجتہد، فقیہ، محدث، اس کا رتبہ کیا ہے؟ بیان حکم، فتویٰ دے سکتا ہے. تو بیان حکم میں یہ بیان کیا ہے فقہا نے، شرطیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پہلی شرط یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا خود معرفت معروف و منکر رکھتا ہو، اسے معلوم ہو کہ معروف کیا ہے منکر کیا ہے، چیز اس کے لیے متشابہ نہ ہو، وہ خود کسی اشتباہ میں نہ ہو، گمگو کی کیفیت نہ ہو، واضح طور پر معلوم ہو یہ معروف ہے یہ منکر ہے، یہ واجب ہے یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے یہ مکروہ ہے، واضح طور پر معلوم ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے. جب تک واضح طور پر علمی دلائل کی روشنی میں معلوم نہ ہو، لب گشائی نہیں کرنی چاہیے. اگر جہالت کے عالم میں انسان گفتگو کرے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا، دین کو نقصان ہوگا، انسانیت کو نقصان ہوگا، انسانی معاشرے کو نقصان ہوگا. اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر جاہل لب کشائی نہ کرتا تو امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. جاہلوں نے ممبر سنبھال لیا، جاہلوں نے مسند سنبھال لیا، جاہلوں نے کرسی قضا پر قبضہ کر لیا، جاہل فیصلے کر رہے ہیں، جاہل دین پھیلا رہے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ دین میں تفرقہ پیدا ہو گیا. پہلی شرط یہ ہے کہ معروف و منکر کا علم ہو، اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ علم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ ہمارے امر بالمعروف کرنے سے جس کو ہم امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہماری بات قبول کرے گا، ہماری بات ضائع نہیں جائے گی، مؤثر ہوگی، مثمر ثمر ہوگی، نتیجے تک پہنچیں گے ہم. اگر یقین ہے کہ نہیں کوئی صاحب ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہیں یا کوئی واجب چھوڑ رہے ہیں اور میرے کہنے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس وقت میرے اوپر امر بالمعروف واجب نہیں ہے. یہ عمومی مسائل ہیں، خصوصی الگ ہوتے ہیں. ہر حکم میں یہ یاد رکھیے کہ ایک عنوان ہوتا ہے عنوان اولی، ایک ہوتا ہے عنوان ثانوی. عنوان اولی کیا ہوتا ہے؟ عنوان اولی ہوتا ہے جو ابتدائی حکم ہے کسی بھی موضوع کا. مثال یہ کہ نماز پڑھنا واجب ہے اور نماز کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم اولی ہے، ابتدائی حکم یہ ہے. اب یہ کہ کسی شخص کو نماز پڑھنے میں مجبوراً عذر شرعی تھا، عذر عقلی تھا، معقول وجہ تھی، تاخیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اب نماز اسے پڑھنی ہے اور نماز کا وقت بہت تنگ ہو گیا ہے، اگر وہ حمد کے بعد سورہ بھی پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، پورے وقت کے اندر نماز نہیں ہو پائے گی۔ تو اب اسے کہا گیا کہ سورہ نہ پڑھیے، تکبیر کے بعد الحمد پڑھیے، رکوع میں چلے جائیے۔ یہ شریعت رحمت، شریعت رحمت ہے۔ حمد پڑھیے بس، تکبیر کہی، حمد پڑھی، رکوع میں چلے جائیے، چونکہ وقت کم ہے نا۔ آپ کو تین منٹ میں چار رکعت پڑھنی ہے نا، کیونکہ تین منٹ کے بعد سورج غروب ہو جائے گا، اس تین منٹ میں چار رکعت نماز نہیں ہو پائے گی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے آپ کو، آپ حمد پڑھیے، رکوع میں چلے جائیے۔ یہ کون سا حکم ہے؟ حکم ہے ثانوی کی مثال دے رہا ہوں، اور تقریب ذہن کے لیے، یہ مثال بھی تقریب ذہن کے لیے۔ حکم ثانوی کی مثالیں اس سے بڑھ کر بھی ہیں۔ مثلاً شراب پینا حرام ہے، کوئی مسافر کہیں صحرا میں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے، شربت میسر نہیں ہے، کوئی فروٹس میسر نہیں ہے، پھل میسر نہیں ہے، پیاس نہیں بجھا سکتا، ادھر ادھر دوڑ دھوپ کے کچھ ہاتھ نہیں آیا، ایک شراب کی بوتل ہاتھ آ گئی، اور اگر وہ ایک گھونٹ شراب پی لے تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اور اگر نہ پیے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ پہلا حکم کیا ہے شراب کے سلسلے میں؟ ابتدائی حکم ہے شراب پینا حرام۔ اب اس حالت میں حکم کیا ہے؟ ایک گھونٹ شراب پینا واجب، حلال نہیں، فرض، واجب، تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے۔ واضح؟ یہ حکم ثانوی ہے، حکم اولی نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن آل رسول سے دشمنی رکھنا، نفرت کرنا اور اس سے تبرہ کا اظہار کرنا واجب ہے، واجب شرعی ہے، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، دل دکھانے کے لیے نہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، اللہ کے دشمن سے دل میں دشمنی رکھنا واجب ہے، رسول اللہ کے دشمن سے دل میں دشمنی رکھنا واجب ہے، آل رسول کے کھلے ہوئے دشمنوں سے دشمنی رکھنا واجب شرعی ہے، اور اس کا اظہار کرنا بھی برمحل واجب ہے۔ لیکن ایک موقع یہ کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے کھڑے ہیں، یا ایسا مجمع ہے جہاں دشمن دوست سب موجود ہیں، وہاں گفتگو کرنی ہے، تو وہاں آئے گا حکم ثانوی۔ حکم ثانوی ہے کہ یہاں پر آپ جس طرح آپ کو اظہار کرنا چاہیے نہیں کریں گے، تاکہ آپ کی بات سب بیٹھ کر سن لیں سکون سے، اور وہ فضا پیدا ہو، وہ ماحول پیدا ہو کہ معرفت اہل بیت لے کر اٹھیں۔ جب معرفت اہل بیت پیدا ہو جائے گی تو وہ خود اس منزل تک پہنچ جائیں گے، وہ خود اس منزل تک پہنچ جائیں گے کہ اہل بیت کے دشمن سے برات کریں گے۔ موقع و محل کی بات ہوتی ہے، برات اپنی جگہ ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے ان دینیات کی کتابوں میں دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہیں، ان میں چھ کلمے بنیادی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ کلمہ شہادت ہے، اور اسی طرح چھ کلمے ہیں جس میں چھٹا کلمہ کلمہ براءت ہے، اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، اور بروں سے اور برائیوں سے براءت کا کلمہ موجود ہے چھ بنیادی کلموں میں سے۔ تو یہ موضوع اختلافی نہیں ہے، سنی اور شیعہ کے درمیان تبرہ کا موضوع اختلافی نہیں ہے، تبرہ ان کے چھ بنیادی کلموں میں سے ایک کلمہ ہے۔ یعنی توحید سے جو سفر شروع ہوگا وہ ختم ہوگا طاغوت سے براءت پر، اور جو سفر طاغوت کے سے براءت تک نہ پہنچے اور اس سے شروع نہ ہو، وہ توحید تک بھی تمام نہیں ہو سکتا براءت۔ تو حکم اولی اور حکم ثانوی، کہاں ابتدائی حکم کیا ہے، اور پھر مخصوص حالات، مخصوص شرائط، مخصوص کنڈیشنز کے تحت حکم کیا ہے، واضح ہے۔ یہی صورتحال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے۔ اصلا تولا اور تبرع اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جوہری وحدت ہے. اللہ اللہ کے رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کی دعوت دینا امر بالمعروف ہے, ان کے دشمنوں سے دور رکھنا امر بالمعروف ہے, ان کی دشمنی سے بچانا نہی عن المنکر ہے. خدا رسول کی دشمنی نہ کرو, اہل بیت رسول کی دشمنی نہ کرو, یہ کہنا نہی عن المنکر کا مصداق ہے. بہرحال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پہلی شرط کہ خود انسان کو معروف و منکر کا علم ہو. دوسری شرط یہ یقین ہو کہ ہماری بات نتیجہ خیز ثابت ہوگی. تیسری شرط یہ بھی یقین ہو کہ ہمارے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے فتنہ پیدا نہیں ہوگا, خون ریزی نہیں ہو جائے گی, آپس میں اختلاف بڑھ نہیں جائے گا. غور فرمایا آپ نے, اس طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعدد شرائط علماء نے ذکر فرمائے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم معروف کی شناخت پیدا کر سکیں, منکر کی شناخت پیدا کر سکیں, اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بحسن و خوبی بحسن اسلوب ادا کر سکیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ آ گیا ہے تو ایک روایت ذہن میں آئی, اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس وقت اپنے زمانے میں اصحاب کے درمیان کہا کہ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تربیت کر دیا تھا نا, اس معاشرے کی شان ہی کچھ اور تھی. لوگوں کو حیرت ہوئی, یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف چھوڑ دیں گے, نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے؟ حضور نے کہا اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا. کہا وہ کیا؟ کہا اس سے بھی بدتر زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف کے بجائے امر بالنہی, امر بالمنکر اور نہی بالمعروف کریں گے. معروف کا حکم دیں گے اور منکر کا حکم دیں گے, معروف سے روکیں گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زمانہ بھی آئے گا؟ اسی طرح آپ نے متعدد مراحل کا تعارف کرایا. اس وقت جو ہم جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں تقریباً یہ وہ دور ہے کہ جب لوگ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سے بدل چکے ہیں. یہ ایک مسئلہ ختم ہوا کہ جو مسئلہ اجمالاً وہ مسئلہ ختم کہاں ہوتا ہے, ابھی اس کی تفصیلات بہت ہیں, لیکن چونکہ مسلسل اصرار تھا, تاکید تھی, اس لیے میں نے گزارش کی. دوسرا مسئلہ جو کل غالباً آپ کا سوال تھا زکوٰۃ سے متعلق, وہ بھی عرض کر دوں. زکوٰۃ فقہ جعفری میں ضروریات دین میں سے ہے, ضروریات دین. زکوٰۃ کا منکر خارج از دین ہے, زکوٰۃ نہ دینے والا خارج از دین ہے, ضروریات دین میں سے, فقہ جعفری میں. زکوٰۃ سمجھا جاتا ہے عام طور پہ, نہ جانے کہاں سے یہ لوگوں کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا کہ فقہ جعفری میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ایک غلط الزام ہے, ایک اتہام ہے, ایک غلط افواہ ہے جو زبانوں پر ہے. وہ پانچ بنیادی واجبات اور ارکان شریعت اسلامی کہ جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے, ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے, ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے. البتہ یہ زکوٰۃ واجب نو چیزوں پر واجب ہے, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زکوٰۃ واجب نو ہی چیزوں پر قرار دی تھی، گیہوں، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، سکے دار سونا، سکے دار چاندی، غلات اربعہ، انعام ثلاثہ اور نقدین، نو چیزوں پر ہی زکوٰۃ واجب قرار دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فقیہ، ایک مجتہد کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو صحیح السند حکم پیغمبر پہنچا ہے اس میں وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا. اب ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، مال تجارت. یہ ہمیشہ اختلافی موضوع رہا ہے فقہ فقہ جعفری کے درمیان. ہمارے اس عہد کے مرجع تقریر حضرت آیت اللہ العظمٰی سیستانی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مال تجارت پر بعض شرائط کے ساتھ بنابر احتیاط زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے مال تجارت. اب وہ شرائط سن لیجئے. اب یہ شرط تو اپنی جگہ ہائی ہے کہ انسان عاقل ہو، بالغ ہو، مالک ہو. یہ تین دو شرطیں تو اکثر واجبات میں، بالغ ہو، عاقل ہو. جو بالغ نہیں ہے وہ مکلف نہیں، جو عاقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے. حالانکہ یہاں بھی تفصیل ہے، اگر واقع ایک بالغ کے پاس، ایک نابالغ کے پاس 10 برس کا بچہ ہے اور اس کے پاس زمین ہے، وہ مالک ہے زمین کا، سینکڑوں بیگھا زمین ہے اس کے پاس، اور اس میں گیہوں جو بویا جاتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ واضح ہے. بھیڑ بکریاں ہیں، گائیں ہیں اس کے پاس، مالک ہے وہ، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ کتب فقہ میں موجود ہے کہ اس کے ولی کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی طرف سے ادا کرے. بعض چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، بعض چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک شخص مجنون ہے، دیوانہ، بالغ ہے، مالک ہے، مگر عاقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی ولی ہوگا، کوئی گارجین ہوگا، کوئی سرپرست ہوگا، اس کی طرف سے تمام امور انجام دیتا ہوگا، اس کے اپنے احکام ہیں، اس کی تفصیلات ہیں. اب اس وقت میں صرف خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بالغ اور عاقل یہ دو شرطیں تو اکثر واجبات میں ہیں، نماز سے لے کر روزے سے لے کر خمس و زکوٰۃ و جہاد و تمام واجبات. تیسری شرط ہے مالک ہونا. مالک ہونا بھی کون سا مالک؟ ایک ہوتا ہے ملکیت شخصی میں ہونا، ایک ہوتا ہے ملکیت نوعی. صرف مالک سن کے آپ حضرات سمجھے کہ مسئلہ حل. ملکیت کے کیا معنی ہے، مالک کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مالک نوعی، ایک ہوتا ہے مالک شخصی. یہ مالک شخصی کیا ہے؟ کوئی زید ہے، اس نے کوئی چیز اپنے پیسے سے خریدی، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کی شخصی ملکیت ہے. کار خریدی، گھر خریدا، زمین خریدی، کچھ خریدی، سونا چاندی، خاک پتھر، جو کچھ بھی خرید، اس کے مالک. ایک ہوتا ہے مالک نوعی و ملکیت نوعیہ. یہ کیا ہے؟ جناب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گائیں خریدی اور وہ گائیں وقف کر دی غرباء مومنین کے لیے. وقف کے معنی ہے وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل گئی، اور غرباء مومنین کے لیے وقف کیا ہے، تو غرباء مومنین سب کے سب اس کے مالک ہیں، یہ ان کی ملک ہے، وہ اس کے مالک ہیں. مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی آ کر کسی ایک گائے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ہے، مالک ہے، شرعاً مالک ہے، مگر ملکیت اس کی شخصی نہیں ہے، نوعی ہے، واضح ہے. تو زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ملکیت شخصی ملکیت ہو. دوسری شرط، مال تجارت اگر ہے تو وہ مال تجارت بھی وہ مال ہو جو اس نے خود خریدا ہو معاوضہ دے کر. مثلا ارث میں کوئی چیز ملی، وہ اس کی ملکیت شخصی میں ہے؟ نہیں. ہدیے میں کوئی چیز ملی، وہ ملکیت شخصی میں ہے؟ نہیں. ہم نے کوئی چیز خریدی اور وہ میری شخصیت میں، اور خریدی اس نیت سے کہ ہم اس سے تجارت کریں گے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ بقدر نصاب ہو، نصاب اس کا وہی ہے جو چاندی اور سونے کا نصاب ہے. تیسری شرط یہ کہ سال بھر تک اس کا خریدار بھی مہیا و موجود ہو، میسر ہو خریدار، پورے سال آپ کی نیت بھی رہی ہو کہ ہم اس سے منافع حاصل کریں گے، اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت نہ کی ہو. اگر سال کے اندر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کی نیت کر لی تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر یہ تمام شرطیں مہیا ہیں کسی مال تجارت میں تو پھر ایک سال گزر جانے کے بعد اور بقدر نصاب ہونے کی شرط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ از روئے فتویٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور بعض دوسرے اور فقہا کے نقطہ نظر سے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، اسے زکوٰۃ دینی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. محمد
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
دیکھیے، یہ تو آپ نے درمیان میں اس مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا. اب ایک دو جملہ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں اور انشاءاللہ باقی گفتگو کر. سورہ مبارک ہے عنکبوت کے تعلق سے گفتگو جس آیت تک پہنچی ہے. کل علم الہی اور قدرت الہی وغیرہ کے حوالے سے گفتگو چھڑ گئی تھی اور میں نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے عرض کیا کہ کس طریقے سے علم الہی یا قدرت الہی ظاہر ہوتا ہے. ہم تو اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور طول تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ فضائل کا بیان کرنا بھی ایک آزمائش رہی ہے اور فضائل کا سننا بھی ایک آزمائش رہی ہے. مصائب اہل بیت کا بیان کرنا بھی ایک آزمائش رہی ہے، مصائب اہل بیت کا سننا بھی ایک آزمائش رہی ہے، اور اس وقت بھی، اس دور میں بھی ہے. اب جو ایک سوال بھی تھا، کسی عزیز نے لکھ کر سوال بھی دیا تھا اور یہ اس آیت سے متعلق ہے بھی، جس پہ تھوڑی گفتگو ہوئی تھی اور تھوڑی ابھی باقی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ان سے کہتے ہیں، جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار کیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ہماری بات سنو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. ماشاءاللہ، تم اہل بیت کا راستہ چھوڑ دو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. قرآن کہتا ہے وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، ہرگز ہرگز یہ ایک ذرا سا بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. یہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کا سبب وجودی ہے. حذر حذر حذر، ہوشیار. یہ مضمون مقرر کرنے کا اور تفصیل سے شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنے کا مضمون ہے، اس وقت پھر اشارے کے سے زیادہ ممکن نہیں ہے. کہ عمل ایک زندہ حقیقت ہے جو اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ میرا ایک عمل ہے اور یہ میری ذات کے ساتھ وابستہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. یہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے سامنے حجت بن کے آئیں گے. تم نے یہ کہا تھا, تمہاری وجہ سے دوسروں کو ہدایت ملی, یا نعوذ باللہ اگر کسی کو اشتباہ, تمہاری وجہ سے وہ شخص گمراہ ہو گیا. یہ میری تقریر میرے گلے میں ہمیشہ رہے گی, میری تحریر میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی, میری مسکراہٹیں, میری نفرتیں. کبھی کبھی ایک مسکراہ, آپ حضرات کو تجربہ ہو یا نہ ہو, مجھے ذاتی طور پہ تجربہ, کسی شخص کی بے جا مسکراہٹ سے جو تأثر ملتا ہے, یا کسی شخص کے تیور سے, لہجے سے, رخ سے, انداز سے, ادا سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں. میں نے ایک بزرگوار سے ایک سوال کیا, بہت بزرگ عالم تھے, بہت بزرگ عالم تھے. میں نے ایک سوال کیا, انہوں نے جواب دیتے ہوئے جو وہ ہنس پڑے, تو ان کی اس ہنسی سے ان کا جواب میرے لیے مشتبہ ہو گیا. برسوں وہ دل میں ایک گرہ سی رہی. پھر میں نے ایک مرتبہ انہیں پکڑا, میں نے وہی سوال کیا. جب انہوں نے جواب دیا تو میں نے کہا آج کا جواب اس دن کے جواب سے مختلف ہے. آج آپ جو جواب دے رہے ہیں, میں نے اس سے پہلے برسوں پہلے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے کچھ اور جواب دیا تھا اور آپ ہنس دیے تھے, اور اس پورے عرصے وہ اس ہنسی نے مجھے بے چین رکھا. کہ آپ کا جملہ آپ کی ہنسی نے بے معنی کر دیا تھا, اور وہ آج ثابت ہو گیا کہ آپ نے بے معنی جواب دیا تھا. توجہ, میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. ہنسی, مسکراہٹ, گفتگو, مزاح, سنجیدہ اندائیں, ہر چیز, یہاں تک کہ ذہن میں گزرنے والے خیالات اور دل میں چھپی ہوئی نیتیں, ہر چیز میزان حق میں تولی جائے گی. ہر چیز آسان نہیں ہے. قیامت کا مرحلہ آسان نہیں ہے, آخرت کا مرحلہ آسان نہیں ہے, حضور حق میں حاضری. غافل نہ رہیں, کسی دھوکے میں نہ رہیں, کسی فریب میں نہ رہیں, ہرگز آسان نہیں, ہرگز آسان نہیں. اگر خدا نخواستہ شفاعت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے دائرے میں نہیں آئے تو نجات کی کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی سبیل نہیں ہے. اور ان کے شفاعت کے دائرے میں آنے کے لیے بھی جو کچھ کرنا چاہیے, کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا اپنی اپنی انانیتوں میں مست ہیں؟ بادہ معرفت کے بجائے بادہ انا پی رکھی ہے سب نے, سرشار بادہ انا ہیں. ہونا چاہیے سرشار بادہ الست. بہت سخت مرحلہ ہے. اگر وہ اعمال بھی ساتھ میں نہیں ہیں کہ جو ہمیں مستحق شفاعت بنا سکے, مستحق نجات بننا تو ممکن ہی نہیں, بھول جائیے. کوئی یہ چاہے کہ اپنے زور بازو سے, اپنے پسینے سے, اپنی ریاضت سے, اپنی عبادت سے, اپنی نمازوں سے, اپنے روزوں سے, اپنی زکوٰۃ و خمس و جہاد و حج سے جنت کا خریدار بن جائے گا, مشتری بن جائے گا. خواب است و خیال است و محال است و جنوں, اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے اسباب, کچھ ایسی پونجی ساتھ میں, کچھ ایسا سرمایہ کہ مستحق لطف و کرم محمد و آل محمد ہو جائے. کچھ ایسا, اس میں بھی شرائط ہے. یعنی ولایت ایک نظام ہے, ولایت صرف ایک کلمہ ادا کر دینے کا نام نہیں ہے. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک نظام کا نام ہے. ولایت قبول کرنے کے معنی اس نظام کو فالو کرنا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی کچھ خدمت بھی کی، تھوڑی دیر حضور کی خدمت کی، حضور کی مدد کی، کوئی وزن اٹھانا تھا، کوئی بوجھ اٹھانا تھا، اس نے حضور کے لیے وہ کام کیا، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول پاک ہم سے خوش تو ہو گئے ہوں گے اس وقت، تو کہا یا رسول اللہ بس آخرت میں میری شفاعت ضرور کیجیے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجیدہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کے بعد اسے کہا کہ میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں، اپنے سجدوں سے میری مدد کرو، کثرت سجود، کثرت سجود سے میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں. توجہ ہے، میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو وہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق بن جائیں، ان کے لطف و کرم کے مستحق بن جائیں. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لہرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك.